بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الزاريات کی آیت نمبر 56. میں نے پیدا کیا، اللہ میں فرما رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو صرف ایک چیز، الا لیعبدون، کہ وہ میری بندگی ہے، میرے بندے بن کر ہے. لیعبدون کے معنی عبادت، نماز وغیرہ نہیں ہے، بلکہ عبد سے نکلا ہے. تو عبد وہ ہوتا ہے جس میں دو صفات ہیں، اور یہ آیت مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے، کیونکہ جن اور انس میں سب شامل ہیں، انس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے تو پیدا کیا ہے، میں نے تو پیدا کیا ہے تم لوگوں کو، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، عبد بن جاؤ. اور عبد کسے کہتے ہیں ابھی بتا رہا ہوں، لیکن پہلے یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے، رحم اللہ، عجیب تھے. ان کی کتاب مجالس حسنہ کے جلد 4 سے ایک وہ ہے بیان ہے، اس میں لکھا ہوا عورتوں کی شرعی ذمہ داری، یہ سنا رہا ہوں. لیکن سنا یہ کہ جہاں جہاں دل میں کچھ بات آ جائے گی، کسی بزرگ کی بات یاد آ جائے گی موقع سے، وہ بھی عرض کرتا جائے. میرا یہ مشکل ہے میرے لیے کہ میں بالکل ہر حرف پڑھ لوں. میرے شیخ حضرت نواب اشرف علی خان قاضی صاحب نے مجھے منع فرمایا کہ وہ کتاب سے پڑھنا مت، کتاب رکھتا اس لیے ہوں کہ اس سے آسانی ہوتی ہے، سب کچھ بھول گیا، دماغ معاوف ہو گیا، تو کتاب تو ہے ہی پڑھ دو. زیادہ تر تو زیادہ ہے پڑھنے کا، لیکن بہت سی باتیں سمجھانے کی بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ آیت پڑھنے کے بعد اس کا بھی ترجمہ ابھی عرض کرتا ہوں. ترجمہ تو عرض کر دیا، جو اصل لفظ ہے عبدیت، الا لیعبدون، اس کے بارے میں عرض کروں گا تھوڑا سا. اس کو بیان کو شروع کرنے سے پہلے اور یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت نے یوں فرمایا، ہر ماں بہن بیٹی، یعنی عورتیں جو موجود ہیں وہ یا تو ماں ہیں یا میری بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں. ہر ماں بہن بیٹی یہ تصور کرے کہ میں اس سے بات کروں، یہ حضرت فرما رہا ہے. لیکن عورتیں جو کہ پردے میں ہوتی ہیں، اس سے حضرت نے فرمایا کہ ہر ماں بہن بیٹی یہ تصور کرے کہ میں اس سے بات کروں، میں اس سے مخاطب ہوں اور میں اس عورت کو بات سنا رہا ہوں. جب اس غور اور فکر سے ہر ماں بہن اور بیٹی بات سنے گی، انشاءاللہ پھر عمل کا داعیہ پیدا ہوگا. تو جب بار بار انسان عمل کرتا ہے تو یہی عمل ہماری روح کی غذا بن جاتا ہے. عمل کیا ہے؟ سنت کے مطابق اللہ کے حکم پہ عمل ہے، وہ عمل ہے جو کہ نام اعمال میں لکھا جائے گا. اب فرماتے ہیں حضرت، اس کو سنا کر کے وہ توجہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اے عورتوں ادھر توجہ کرو. پھر فرماتے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. اور تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، اور عبادت کر کے میری معرفت حاصل کرے. اور جیسا عرض کیا کہ یہ عبادت سے مراد نماز روزہ صرف نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. اللہ میں راضی صرف نماز پڑھنے سے ہو جائیں گے؟ نہیں. اللہ میاں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک بندہ تمام فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرے گا, تمام گناہوں سے نہیں بچے گا اور تمام حقوق ادا نہیں کرے گا حقوق واجبات. ہمیں اللہ کو راضی, ہمیں زمانے کے رسم و رواج کو نہیں دیکھنا. دنیا میں اس وقت بے حیائی پھیلی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, تم نے کل رات بھی بتائی, آج صبح بھی بتائی, سب کو بتا رہا ہوں. دیکھیے ہم لوگ بے حص ہو چکے ہیں, ہمیں گناہ گناہ معلوم ہی نہیں ہوتا. ہم بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں, ہم کو بے حیائی محسوس ہی نہیں ہوتی. میں چلے آتا ہوں دیکھتا ہوں, وہاں میں ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں پر مرضی مرد ہمارے یہاں دوسری میں کوئی عورت نہیں ہوتی, کہیں کوئی بات نہیں ہوتی. اب شروع ہو رہا ہے, اب دکانوں میں عورتیں آنے لگ گئی, وہ سب ہے بے حیائی پھیل رہی وہاں. لیکن اتنے عرصے میں اسی میں رہا, میں یہاں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ موٹر سائیکل چلی جا رہی ہے, موٹر سائیکل مرد چلا رہا ہے, اس کے پیچھے ایک عورت برقعے میں بیٹھی ہے, مرد داڑھی والا ہے, اور اس کو دبوچے بیٹھ رہے ہیں. بتائیے ذرا, اگر وہ بیوی بھی ہے, بیوی ہوگی, ہمارے سامنے میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھ سکتا, شرمائے گی. میں بوڑھا ہونے کے باوجود اپنے والد صاحب کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پہ سامنے ان کے بیٹھ جاؤں مل کے, شرم آئے گی مجھے. تو یہ شرم کہاں چلی گئی ان لوگوں کی؟ بھائی یہاں بیوی میں لپٹ کے علل آزان سڑکوں کے اوپر سر دیکھ رہے ہیں, اور جب موٹر سائیکل چلتی ہے تو ایک موٹر سائیکل کے ساتھ دوسری موٹر سائیکل اتنا قریب ہوتی ہے کہ حیران, میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کیا حیا ہے. یہ تو ان کا ہے کہ برقع پوش ہے, اور جن کو برقع پوش نہیں ہوتا تو مت پوچھ, کیا کیا بے حیائی نہیں ہو رہی موٹر سائیکلوں کے اوپر؟ تو کوئی روکنے والا ہے, کوئی ٹوکنے والا ہے؟ آج چھٹی ہو لے سارے, چاہے جہاد کر لو, چاہے شہید ہو جاؤ, چاہے پیسہ غریبوں کو بانٹو, چاہے کچھ کرو, جب تک تم اللہ کے ہر حکم پہ عمل نہیں کرو گے تم جنت میں نہیں جا سکتے. کیسے چل جاؤ گے؟ حسن صاحب فرمایا ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کے سامنے دو عورتوں نے ذکر ہوا, ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نماز روزے میں بہت کرتی ہے لیکن پڑوسی اس سے ناراض ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا, کیا فرمایا؟ یہ پھر نار فرما دیا, نار فرما دیا تھا, کوئی شک و شبہ ہی نہ رہے, نار آگ کو کہ یہ پھر نار جہاں وہ تو آگ میں یعنی جہنم میں. اور ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا جو نماز روزے نفل کچھ نہیں کرتی لیکن اخلاق اچھے, دوسرے لوگوں کو ایدھا نہیں دیتے, خوش ہیں لوگ اسے. فرمایا یہ پھر جنت, یہ جنت. تو یہ معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے, یہ معیار تھوڑی جو ہم نے آپ نے مقرر کر لیا ہے. داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں, برقع بھی پہنے ہوئے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور بعض عورتیں اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتی ہیں, مرد بھی بیٹھ جاتے ہیں, لیکن حیا سے کوسوں دور, بتانے پہ بھی حیا نہیں آتا. جسے پتا چلتا ہے کہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے, ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں, ہم برقع پہن لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, روزے رکھ لیتے ہیں, اعتکاف بھی کر لیتے ہیں, عمرے بھی کر لیتے ہیں, لیکن دین پہ عمل نہیں کرتے. جہاں دین کا معاملہ آئے گا ہم اپنی چلائیں گے, اپنی خواہش کو پورا کریں گے. ہرگز ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو معلوم کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. اگر یہ پرواہ ہوتی تو ہر جگہ سکھ اور چین ہو جاتا ہے, ہر جگہ عافیت نصیب ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل نہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو ایزا دے دیں. یہ فرما رہے ہیں حضرت ہمارے حال کہ جنہوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عافیت حاصل کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں, اور راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی جو جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ طریقے ہم اختیار کریں. اگر یہ طریقے اختیار کیے یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی انشاءاللہ, پھر نہ قبر میں مشکل ہوگی, نہ حشر میں, نہ پورے سے راضی. اور یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, نہ معلوم وہ گھڑی کب آ جائے. کلی سنے ہم نے ایسے قصے کی حیرانی ہوئی کہ ایک شخص اسپتال جاتا ہے پیٹ میں درد, اسپتال والے اس کو دیکھ کے ڈاکٹر وہی بتا دیتا ہے تو گھر چلے جاؤ, کچھ علاج نہیں ہے, چار پانچ گھنٹے کے بعد تم کو خون کی ایک الٹی ہوگی اور تم مر جاؤ گے. وہ گھر چلا گیا, چار پانچ گھنٹے کے بعد خون کی الٹی ہوئی, مر گیا. اسی گھر میں صبح کے وقت بیوی مر گئی, اسی گھر میں ایک اور شخص, تین موتیں. تو کس برتے پہ ہم اکڑتے پھر رہے ہیں, کس برتے کے اوپر ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, کس برتے کے اوپر ہم حقوق ادا نہیں کرتے, کس برتے کے اوپر ہم دوسروں کو ایذا پہنچاتے ہیں؟ یہ حضرت یہی کہتے ہیں, میں تو مختصر بتا رہا ہوں. جب انسان مر جاتا ہے تو فوراً غسل کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, سارے زیور بھی اتار لیے جاتے ہیں, کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں, اور تین کپڑوں میں مردوں کو اور پانچ کپڑوں میں عورتوں کو دفن کر دیتے ہیں. اس کے بعد سارا معاملہ عالم برزخ سے ہو جاتا ہے. نیک اعمال ہیں تو قبر بھی روشن ہو جاتی ہے, ہر طرح کی راحت اور آرام اس میں ہو جاتا ہے, میدان محشر میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں, نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملتا ہے. جب نام اعمال سولے جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کا اعمال نامہ بھی بھاری ہوگا اور پورے صراط سے بھی وہ آرام سے گزر جائے گا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی کا ایک ہیلا مارا ہے, پتہ نہیں کتنے سینکڑوں نمازیں اس کی لے لی جائیں گی اور عذاب ہوگا. ہے کہ اگر ایسی بکری جس کے پاس سینگ ہے اس نے بے سینگ والی کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلائیں گا, بالکل انصاف ہوگا, وہ ضرور ہو اس سے جب اللہ نے ایک ایک چیز کا انصاف کر. یہ ہمارے بہت بڑا عورتوں میں اور مردوں میں بھی, مرد تو آنکھیں بند کرے چلے جا رہے ہیں, ان کو نہ دوسروں نہ بے حیائی کا احساس عورتوں کی, نہ اس کا احساس کہ عورتیں ہماری کیا کر رہی ہیں. وہ جو گھر میں کہتی ہیں وہی چیزیں آ جاتی ہیں, جو گھر میں چاہتی ہیں وہی کرتی ہوتی ہیں, جو شادیاں جس انداز سے کرنا چاہتی ہیں ویسی کرتی ہیں, اور مرد جی ہاں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا بنایا ہے, قوام الرجال قوامون علی النساء. قرآن کی آیت حضرت لکھی اسی بات میں یہ آیت لکھی ہے, تو آگے پیچھے پڑھ رہا ہوں. الرجال قوامون علی النساء, سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا تو وہ مسئول ہے, کوئی گناہ عورت کرے گی جو مرد ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا. اور حضرت ہمارے یہ بات یہ روایت بار بار سناتے تھے کہ جب کوئی عورت جائے گی جہنم میں تو اکیلے نہیں جائے گی, چار مردوں کو لے کے جائے گی, ایک اپنے باپ کو لے کے جائے گی, اس کی تربیت سے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہی ہے. تربیت کیا تھی؟ صرف نماز سکھا دینا تربیت نہیں ہے, حقوق سکھاؤ, لوگوں کو ایزا سے بچانا ہے اس کو سکھاؤ, اخلاق اچھے کرو, کبر کو ختم کرو, یہ چیز ہے تربیت. کون کرتا ہے؟ چھوڑ دیا سمجھا کہ ایک تو اس کا باپ جائے گا ساتھ, اور ایک اس کا شوہر جائے گا ساتھ. تو وہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتا تھا, گناہ کی چیزیں دیکھتا تھا, اور جیسے بیوی کہتی تھی ویسے کرتا تھا, گناہ سے روکتا نہیں تھا بیوی کو. اور اس کا بھائی جائے گا, یہ بھائی دیکھتا تھا اس کو خود رکھتی اور وہ بہن کو روک نہیں سکتا تھا گناہ سے. اور کون؟ بیٹا, اور بیٹا بھی جہنم میں ہے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھتا تھا گناہوں پہ اور روک نہیں سکتا تھا. یہ تو بار بار ہمیں سنا دیا, ہوش میں آ جاتا. ایک عورت جائے گی چار مردوں کو لے کے, ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کو گناہوں سے دور رکھے. ایک کسی نے مجھے پوچھا, کئی بار پوچھا گیا ایسا سوال کہ وہ لڑکے نے پوچھا کہ میں کیا کروں, میری ماں یوں کرتی ہے, اس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ کہ حقوق ادا نہیں ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو, تم بھی جہنم میں جاؤ گے, تمہاری ماں بھی جہنم ہے, تمہاری ماں کو جہنم سے بچانا نہیں چاہتے. اگر ماں کو جہنم سے بچانا چاہتے تو حقوق ادا کرو, تم خود اپنی ماں سے محبت کرتے ہو تو ماں کو ظلم سے روکو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ دیکھو ظالم کی کیسے مدد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یار مظلوم کی تو ہم مدد کر سکتے ہیں, یا رسول اللہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں, ظلم سے روکو. یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا ہے حضرت نے یہاں پر کہ دیکھو مرنے کے بعد اگر انجام خراب ہوا اور ان احکام پہ عمل نہیں کیا جو اللہ نے ہمیں دیا تو پھر ہماری ناکامی ہے, قبر میں بھی تکلیف, میدان محشر میں بھی تکلیف, پورے صراط پر بھی چلنا مشکل, اعمال نامے بھی بائیں ہاتھ میں ملیں گے, برائیوں کا اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا. سوچنا چاہیے نیک عمل کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں. اگر نیک عمل کرنے کا ارادہ ہے تو کون سا وقت آئے گا جب ہم عمل کریں گے؟ کب ہم اللہ نے قرآن کریں گے؟ کیا موت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ اور موت کے انتظار میں بیٹھے بھی رہو گے, فرض کرو تمہیں ہوش بھی آ گیا تو موت سے ایک سال پہلے کہاں سے اتنے سارے حقوق ادا کر لو گے؟ کیسے تلافی کرو گے؟ کیسے ادا نماز ہی پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں, اور حقوق بہت مشکل ہے, حقوق کا ادا کرنا تو بہت مشکل ہے, مرتے وقت حقوق نہیں ادا ہو سکتا. اس کے لیے فوراً تہیا کر لینا چاہیے کہ جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی, اب آئندہ زندگی میں نیک اعمال میں میں وقت گزاروں گی, برائیوں سے بھی میں بچی رہوں گی اور گناہوں سے رکی رہوں گی, اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگی رہوں گی. کیونکہ حضرت عورتوں سے خطاب تھا, کہتے ہیں اب تحیا کر لو. اور دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے نماز روزے والی. دین کے موٹے موٹے 500 ہیں اسی کتاب میں لکھا, جن پر عمل کر کے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے. پہلا شعبہ عقائد کا ہے. اپنے عقائد بالکل اس نمونے کے ہوں جس نمونے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد سمجھا ہے. اور کہاں ہی عقائد بہشتی زیور, کوئی کتاب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے نہیں ملے گی کوئی ایک ایسی کتاب جس میں سب کچھ موجود ہے. بہشتی زیور کے عقائد پڑھو سنو, بچوں کو سناؤ, عورتوں کو سناؤ, تم ذمہ دار ہو عورتوں کے. جس عقیدے کی جو تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, ہر مسلمان اور مرد اور عورت کو وہی عقیدہ رکھنا چاہیے. ایک شعبہ عبادات کا جس میں نماز روزہ حج اور زکات اور نوافل ہیں, تلاوت ہے, اپنی نمازیں ہیں, تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, سورگ سنتیں ہیں, وفین ہیں. عبادت کے شعبے میں جو فرائض ہیں ان کی تکمیل فرض ہے, جو واجبات ہیں ان کی تکمیل واجب ہے, سنت موقعہ کی تکمیل سنت موقعہ ہے, اور نوافل کی تکمیل مستحب ہے. لہذا ہر مسلمان سے مطالبہ یہ ہے کہ جہاں وہ اپنے عقائد کو صحیح کرے وہ اپنی عبادات کو بھی صحیح کرے, ان کو سنت مطالبہ. ابھی تک عین میں مثال داڑھی والے حضرات نماز 5 وقت میں ہاتھ باندھنا نہیں آتا. ارے بھائی ہاتھ باندھنا سیکھنا تھا تم کو, اس سے پوچھنے میں آر بھی ہونی چاہیے کہ ہاتھ کیسے باندھے, پیر کیسے رکھے زمین پر نماز شروع کرتے ہوئے, نہیں پتا بتائیے. ایسی بے حسی ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جی کہ سنت کیا ہے, ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی. اور دوسرے نمبر پر معاملات, یعنی ایک تو عقائد ہو گئے, دوسرا عبادات, یہ تیسرے نمبر پر, اس کو حضرت دوسرا لکھ دیا کہ یہ تیسرے نمبر پر آپ اس کا لین دین, خرید و فروخت, نکاح کے معاملات, طلاق کے معاملات, حدود, قصاص اور ہر طرح کا معاملہ, سب کا سب ہمارے دین کے مطابق ہونا چاہیے, جیسا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. معاملات میں بھی ہمارے اندر بڑے نقائص ہیں, لین دین میں بھی, خرید و فروخت میں بھی ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. ہم سب کو اس نمونے کا بننا چاہیے جس کا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کھلی ہوئی آیت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا گیا. تو کوئی نہ مانے تو کیا ہوگا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہ مانے گا وہ اس آیت کا منکر ہوگا, اور ایک بھی آیت کا منکر کر جائے گا. اپنے ایمان کا جائزہ لو, سوچو, سمجھو. اب جب اگر نمونہ مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو کوئی کپڑا سیتے ہیں تو کس نمونے کا سینا دردی کو دیتے ہیں, وہ ذرا بھی گڑبڑ کرے گا تو وہ نمونے کے مطابق. اسی طرح سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے تمام چیزیں چلنے گی, تب تو وہ ہوا نمونہ صحیح. ورنہ تو نمونہ مانتے تو ہو لیکن اب عملا نہیں مانتے. عقیدت میں تو مانا, اگر مانا بھی لیکن عملاً تو نہیں مانا, اور اگر عملاً نہیں مانو گے تو مانوس ہو جاؤ گا, اور رفتہ رفتہ پھر عقیدہ بھی ختم ہو جائے. چنانچہ شادی ہالوں میں جو ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی ہال میں شادی کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے؟ ارے ان کو دماغ میں خیال میں کبھی نہیں آتا. ان کو تو بس ایک ہی چیز کی لگن ہے کہ بس اپنی عزت بڑھاؤ, نہ پوچھی کرو, بس فیشن میں آگے بڑھ جاؤ. اور چوتھا شعبہ, یعنی پانچواں شعبہ, معاشرت ہے. ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, کھانا, پینا, بیوی سے تعلقات, شوہر سے تعلقات, گھر گھرستی کے معاملات, ہماری معاشرت, ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے؟ عذر کے علاوہ, عذر ہے ہم زمین پہ نہیں سو سکتے مجبوری, لیکن جہاں عذر نہیں ہے وہاں تو کرو, ویسے ہی کرو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. جو شخص اپنے عقائد اور عبادات اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق کو صحیح کر لیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا دیندار ہے, اور جتنی کمی اس کے اندر ہوگی اتنی ہی دینداری میں کمی ہوتی چلی جائے گی. جس طرح نماز روزہ ضروری ہے, اسی طرح سے اخلاق حسنہ کا پیدا کرنا ضروری ہے, اسی طرح سے معاملات کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اسی طرح سے معاشرت کو بھی ٹھیک کرنا, سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے. ہماری معاشرت ہے, یہ جو موٹر سائیکل کی معاشرت چل پڑی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے بتائیے آپ. اور ان کو تو گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں. اور پھر اس طرح سے کیا تھے سوچے تھے ہمارے معاشرے تھے کفار کا معاشرہ. اور پھر حضرت نے اس میں فرمایا معاشرہ عورتوں کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ واسطہ. دیکھیے میاں بیوی کا حق ہے, عورت کا حق ہے کہ شوہر اسے اپنے ساتھ رکھے, حق ہے وقت اس کے ساتھ گزرنا. عورتوں کو سب سے زیادہ, حضرت پر لکھ رہے ہیں, عورتوں کو سب سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. لہذا شوہر کے حقوق جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کچھ اختصار کے ساتھ اس کی متعدد عرض کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عورت تیری جنت اور تیرا دوزخ تیرا خاوند ہے, مطلب یہ کہ خاوند خوش ہے تو تجھے جنت ملے گی, اگر خاوند ناراض ہے تو تجھے دوزخ میں جانا پڑے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق, ان سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا, ان کی ہر بات پر یقین کرنا ایمان کی نشانی ہے, ورنہ ایمان میں کمی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں ایمان میں کمی, ایمان سے دور ہو جائے عمل کرے نہ کرے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقیناً سچ سمجھنا چاہیے. اور ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب میں اچھی عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو خوش رکھ سکتا اور عورت اس کو دیکھنے سے خوش ہو جاتی ہے, یعنی عورت شوہر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے, یہ نہیں کہ شکایت کرنا شروع کرتی ہے. اور عورت ایسا طریقہ اختیار کرتی ہے کہ خاوند خوش ہو جائے, کہنا مانتی ہے, جب حکم کرتا ہے شوہر تو مان لیتی ہے. اس واسطے شوہر کا خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے, کیونکہ آیت یہی پڑھی گئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ وہی عبادت ہے وہی بندگی ہے وہی عبادت ہے. لیکن اس بات کا حکم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو عورت پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھتی ہو اور رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو اور اپنی آبرو کو بچا کر رکھتی ہو, یعنی پاک دامن رہے, نامحرم کو نہ دیکھے نہ کسی نامحرم کو دیکھنے کے اپنے آپ کو, یہ حکم ہے. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. دیندار لوگ, میرا خطاب صرف اپنے احباب سے جنہوں مجھے تعلق کیا, جو مسلمان ہے جو دیندار, بس مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں. لیکن میں اپنے احباب کو کیسے گوارا کر لوں کہ وہ گناہ کے راستے کے اوپر چلے, کیسے گوارا کر لوں کہ وہ جہنم کے راستے کے اوپر چلے. میرا کام کم سے کم کہنا ہے, کہنا تو ہے میرا کام, آپ کو قبول کریں نہ کریں, عمل کریں نہ کریں, یہ میرے بس کا کام ہے, یہ میرے بس کا کام ہے. لیکن آپ کو خبردار کرنا ہو, خبردار حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتابوں سے کرنا ہو, تو بھائی ہمارے قبضے میں نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے عورتیں پردے میں سن رہی ہیں, میرا کام ہے سنا دینا. اب آپ کریں یا اس کے بعد اللہ کے حکم کو توڑیں, توڑیں اس کی سزا اللہ نے دی, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا کام سے وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام بس پہنچا دینا. تو دیکھیے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھ پڑ اور رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو اور اپنی آبرو کو بچا کر رکھتی ہو, یعنی پاک دامن رہے, اور یہ کہ اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا. ایسی عورت کی ناقدری کرو گے, ایسی عورت کی ناقدری کرو گے اور اس پر ایسا بوجھ لادو گے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لادا, جنت کی خوشخبری سنا دی. ان چیزوں کو پھر سن لیجیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی یقین نہیں ہے, اپنے ایمان کا جائزہ لو. جو عورت پانچوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھتی ہو اور رمضان شریف کے روزے رکھتی ہو اور اپنی آبرو کو بچا کر رکھتی ہو, یعنی پاک دامن رہے, اور یہ کہ اپنے خاوند کو خوش رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اندازہ کر لیجیے خاوند کی خوشنودی کتنی بڑی بڑی, نماز روزہ سب عبادتیں تو کر لیتی ہیں, اپنی آبرو کو بچا بھی لیتی ہیں, لیکن خاوند کو خوش کرنے کی کوشش عورتیں نہیں کرتی یا کم کم کرتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت چار کام کرے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے, یہ چار کام جو بتا دیا گیا. چار کے بعد تم مزید اس کے اوپر بول جانا ہو, اس کا کام شوہر کو خوش کرنا ہے. تمام حدیث اور قرآن اس کے اوپر شاہد ہے, اس کا کام کچھ اور نہیں ہے. اور شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس کو سنگار کرنا ہے, سنوار کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. جو عورت سنگار نہ کرے شوہر کے لیے, یہ تو حکم ہے کہ شوہر کو حق ہو جاتا ہے اس کو مارنے کا, یہ سنگار نہیں کرتا. لیکن تم نے اس کو ایسے ماحول میں رکھا جہاں نامحرم مرد ہے, تو کیا سنگار کرے گی وہ؟ کیسے نکلے گی گھر سے باہر, کمرے سے باہر کیسے نکلے گی وہ؟ وہ سنگار کرنے سب کو دکھائے گی, پہرا بن جائے گا. جہاں نامحرم مردوں کا آنا جانا ہے وہاں تو اس کے حقوق سب مارے گئے. تم نے اس کو کمرے کا خود بند کر دیا, اور کس دل سے وہ سنگار سوار کرے گا؟ اب کتنے ہی ہمارے جاننے والے احباب ہیں, ان کی بیویاں ہیں, وہ اور بیوی مل کے رہتے ہیں, الگ گھر ہے, خوب بیوی خوش رکھتی ہے شوہر, ہر طرح سے سنگار سوار کرتی ہے, جیسا کپڑا وہ چاہتا ہے شوہر ویسا کپڑا پہنتی ہے. طریقہ یہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی زیور میں یہی کیا ہوا ہے, تو ہم آپ مخالفت کریں کریں, بھائی زیور میں صاف کیا ہوا ہے. یہ عورت کا حق ہے, واجب ہے, اس کو ایسا کر دو جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا کوئی دخل نہ ہو. اب ہم اس کو نہ مانیں, نہ ماننے سے کیا قرآن بدل جائے گا یا حدیث بدل جائے گی؟ نہ مانو گے جہنم نصیب ہو جائے گا. معمولی بات ہو رہی ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس عورت کو موت اس حال میں آئے گا اس کا خاوند اس سے خوش ہو اس کے لیے جنت ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی کو سجدے کا حکم دیتے تو عورت کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. شوہر کے لیے یہ احکام سارے کے سارے شوہر کے لیے. کہاں لکھا ہے کہ ساس کے لیے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں آتا ہے؟ حضرت غلط کہہ رہے ہیں, سوچنے کی بات ہے, کرنے کی بات ہے. میں آپ کو سب کو ڈرا رہا ہوں, گھروں کے اندر ظلم اور باہر بھی آیا جائے, یہ دو چیزیں سارے علامت ہے کہ ایک عذاب بس آنے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ شوہر کا کیا مرتبہ ہے اور نیک عورت کا کتنا بلند مقام ہے. جو شوہر کا کہنا ماننے والی ہے تو بھائی ماننے تو دو, شوہر اور بیوی کو ساتھ رہنے تو دو, اس کو وقت تو دونوں کو گزارنے تو دو. اب ایک ساتھ تم تو یہ جوائنٹ فیملی میں تو اتنی زیادہ ظلم ہو جاتا ہے کہ بیوی میاں سے بات نہیں کر پاتی. دن کی بات کے لیے بھائی کچھ بیٹھنا ہوگا, کچھ تنہائی ہوگی, آپ آفس کا کوئی کام کرتے ہیں, آپ اس میں بات کرتے ہیں, ایک دو گھنٹے نہیں گزر جاتے ہیں. نہیں ہوتا ڈسکشن میں گزر جاتے ہیں, اور آپ بیوی کو دے رہے ہیں پانچ منٹ. پانچ منٹ کیا کہہ سکتا ہے؟ کیسے لگتا ہے؟ کیا حماقت کی بات ہے؟ ظلم پہ ظلم کرو, اور کوئی ظلم کو خلاف آواز اٹھائے تو اسی کو برا بنا دو. کوئی حد و حساب ہے اس کا؟ ایسے ایسے لرزہ خیز واقعات ہیں صرف اس وجہ سے کہ جو حق کے واجب ہے کہ الگ کر دو, وہ نہیں دے رہی, وہ نہیں دے رہی, اس کو نوکرانی بنانا چاہتے ہیں. بھائی الگ کر دو, اس کو اپنے طور سے کرنے دو, اس کو اپنا بورڈ سے کھانا چلانے دو, اس کو اپنا کمرہ رکھنے دو. شریعت کا یہی حکم ہے, اور میں بابا کے دور کہتا رہوں گا اس کو, چاہے اس کو برا لگے یا بھلا لگے. اور جو اس کو برا لگے گا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بری لگے گی, اس کو میری بات بھی بری لگے گی. میری بات ہے نہیں, اپنے ایمان کا جائزہ لو, خدا کے لیے ہوش میں آؤ. سب سے بڑا گناہ ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ حقوق ادا نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ عورت کے لیے شوہر کو نگراں متعین کیا گیا ہے, اور یہ امن و امان کے لیے گھر میں چین اور سکون کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی سرپرست ہو اور دوسرے سب اس کا کہنا مانے. اگر ہر شخص اپنی بات منوانے کے لیے کوشش کرتا رہے تو پھر اس گھر میں بے سکونی, فساد اور ناچاہتی رہے. حضرت کے الفاظ پڑھ کر اسی لیے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, الرجال قوامون علی النساء, مرد ہیں قوام, مرد ہیں, عورتیں حاکم نہیں ہو سکتی, عورتیں حاکم نہیں بن سکتی, قیامت تک کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن اس کے آگے ایک چیز اور ہے, یہ آیت پوری پوری آیت پڑھتا ہوں عبرت. ہم لوگ پوری آیت نہیں پڑھتے, پوری آیت نہ پڑھنے سے یا اس آیت کے فوراً بعد جو بات ہے وہ نہ پڑھنے سے بہت دھوکا ہوتا ہے. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا ہے کہ دیکھو الرجال یعنی مرد قوام ہیں, حاکم ہیں عورتوں پر, اور عورت کو فرما دے کہ اس کا حکم مانو, شوہر کو خوش رکھو, ہر حال میں شوہر کو خوش رکھو. کیا وجہ بتائی اس کی؟ دو وجہ بتائی, اور عربی زبان کا قاعدہ ہے, سلمان صاحب ہیں نہیں مولانا صاحب, میں مجھ سے تصدیق کرا لیا, جب واؤ آ جاتا ہے, یہ آپ کے کمپیوٹر میں بھی ہے, اینڈ لاجک, اینڈ لاجک ہے. اینڈ لاجک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دونوں شرطیں صحیح ہونی ضروری ہیں, ایک بھی غلط ہوگی تو فالس ہو جائے گا. یہی قاعدہ عربی زبان کا ہے کہ جب بھی واؤ آئے گا تو تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, سب جاتا وہ قوام بنے گا. دو چیزیں, ایک تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے, یہ فضیلت مرد کو ہونی چاہیے, اس کو قوی ہونا چاہیے, اس کو مرد ہونا چاہیے, اس کو فضیلت دینا چاہیے. مرد ہونا داڑھی موڑ کہاں رہ گیا, مرد آدھا تو کیا عورت نما ہو گیا, کیسا مرد ہے تو کہاں سے فضیلت حاصل ہوئی؟ لوگ پہلی شرط فالس ہو گئی, ابھی آگے کی تو ضرورت ہی نہیں, تو کیسے وہ قوام بن سکتا ہے؟ اور دوسرا وہ بما انفقوا من اموالهم, اور انہوں نے اس کے اوپر مال خرچ کیا ہے, اور یہ ماضی کا صیغہ لایا ہے, پہلے مال خرچ کرے گا پھر قوام بنے گا, مستقبل میں مال خرچ کرے گا نہیں, یا حال میں نہیں. وہ بما انفقوا, وہ خرچ کر چکے ہیں مال, اب قوام بن جائے. تو مال خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اور اب ایک صاحب ہیں, ان کی میں بتاؤں گا بات آپ کو, ہمارے دوست ہیں جسے اگر وہ سن بھی لیں گے تو برا نہیں مانیں گے. ان کی بیوی گئی کچھ چیزیں خریدنی تھی, ان کو تو بیوی نے مہنگی چیزیں دے دی, برانڈ دے دی. اب بھائی عورتوں کا ہوتا ہے شوق ہوتا ہے, اب سستی چیز مل رہی تھی 20,000, انہوں نے اٹھا لی 40,000 والی, ایک دم سے 20,000 کی چپل. اب شوہر صاحب کے ملا لگا مجھ کو, پھر لکھا پھر سلا, میں نے کہا بندے خدا 20,000 میں تیری بیوی خوش ہو جائے, ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں کسی کو تو 20-25,000 کوئی چیز ہے, 20,000 میں بیوی کو خوش کرنا تجھے گوارا نہیں ہوا؟ بیوی کو کیسے رکھتے ہیں؟ حکیم الامت نے بار بار بتایا, دیکھیے حکیم الامت کا ایک پیسہ سنا دوں بہت کم ہے اور نہ ہونے والی. حکیم الامت رحمۃ اللہ بمبئی کے, بمبئی میں ناٹک لگا, ناٹک ہوتا تھا اس زمانے میں, فلمیں تو ہوتی نہیں تھی, ٹی وی ہوتا نہیں تھا, تو اسٹیج کے اوپر ڈراما چل رہا تھا, عورت بھی مرد بھی آ کے اب قصہ چل رہا ہے ناٹک کے, وہ ناٹک کہیں جاتا تھا, اس کا اسٹیج ہوتا تھا, اسٹیج پہ کمرے بنتے تھے, جو بھی جیسا ڈراما ہے ویسا ہوتا تھا, یہ فلمیں نہیں تھی. تو ان کا ایک خادم تھا حضرت کا وہاں پہ بمبئی میں, بمبئی میں جاتا تھا, بری تھا, غریب آدمی تھا, بہت بہت اسے حضرت نے پوچھا, وہ بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس, اور لوگ زیادہ لوگ بمبئی میں ناٹک لگائے سب دیکھنے چلے جا رہے ہیں. حضرت نے اسے پوچھا کہ بھائی تم بھی ناٹک دیکھتے؟ کہنا جی حضرت میں بھی ناٹک دیکھتا ہوں. کہنا کیسے دیکھتے ہو؟ کہنا حضرت میرے پاس تو تنخواہ بک آئے گی, ہر روز اتنے پیسے بچاتا اس کو جمع کر دیا, کچھ عرصے کے بعد وہ پیسہ اتنا ہو جاتا ہے جس سے میں ایک چھوٹا سا زیور خرید سکتا ہوں, وہ میں خریدتا ہوں بیوی کی, اور آ کر گھر اس کو پہناتا ہوں اور دیکھتا ہوں, یہی میرا ناٹک ہے. حکیم الامت خوش ہو گئے, ماشاء اللہ میاں بیوی کا ایسا تعلق ہونا چاہیے, یہ ہے میاں بیوی, یہ میاں بیوی ہر وقت لڑائے ہر وقت جھگڑا. اور مفتی رحیم صاحب کہتے تھے کہ میاں بیوی ہے کوئی بوری تھوڑی ہے, اس رشتے صاحب کے بار بار کہ بوری اٹھا کے لائی اور اپنے اما کو دے دی, لے دے یہ بوری ہوئی, اسے ساسوں میں دخل ہی نہیں, ساس کا کوئی دخل نہیں ہے بہو کے معاملات میں, صاحب بتا رہا شوہر کا بس, اس کو الگ گھر دینا واجب ہے, چاہے دال روٹی کھاؤ, یہ تم حق واجب ادا کرنا. یہ کیا اندھیر ہے کہ تم اسلام سے تعلق رکھتے ہو, داڑیاں رکھتے ہو, برقع پہنتے ہو, اپنے گھر میں مجالس رکھتے ہو, تفسیر کے درس پہ جاتے ہو, اور حق کے واجب نہ دے کر ظلم کا ظالم بن جاتے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب تم نہیں دے رہے ہو ایک حق, ختم ظلم کیا, حق کے واجب. اچھا پھر حق کے واجب کی برکات کتنی ہوتی ہے؟ کوئی حد و حساب اس برکات کا؟ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے ہمیں یا نہیں ماننا, یا مجھے ایسے بلاتے ہو شوق ناٹک کرا رہے ہو, یا میرا ناٹک کرا رہے ہیں, آگے بول دیجیے میں کہہ رہے ہیں ہم کریں گے وہی جو ہماری مرضی ہو, کوئی حد و حساب ہے اس کا؟ بھائی مجھے اپنے احباب ان باتوں سے دکھ ہوتا ہے, مجھے تعلق ہے, اور یہ حرکت ظلم تک سے بات نہیں آتے. لکھا اس کے بعد کہ مردوں میں طاقت بھی ہے اور عورتیں ناقصات العقل بھی ہوتی ہیں, جن کی عقل کم ہوتی ہے, اس واسطے مرد کا انتخاب کیا گیا کہ گھر کا حاکم مرد کو بنایا ہے, لہذا عورت کے لیے شوہر کو خوش کرنا شریعت میں لازمی قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر شوہر عورت کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اس پہاڑ پہ جا کے رکھو, تو عورت کو ایسا ہی کرنا چاہیے. ان سب احادیث سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ عورت کے لیے شوہر کا کتنا بڑا درجہ رکھا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت چولہے پر ہانڈی پکا رہی ہو,
روٹیاں پکا رہی ہو، خاوند بلائے تو چولہے سے اٹھ کر اس کے پاس آنا چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر رات کو عورت کو بلایا اور عورت نہ آئی تو ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. ان حدیث سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ شوہر کا مقام شریعت نے کیا متعین کیا ہے. اس سے یہ بھی تو اندازہ لگا کہ میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا چاہیے. ماشاء اللہ ہیں ہمارے جاننے والے، انہوں نے شادی سے پہلے الگ کمرہ، الگ برشخانا، الگ حمام، الگ انتظام کر دیا. جب تم کو حقوق کا پتا تھا تو تم نے کیوں انتظام کیا شادی سے پہلے؟ اب یہ ہے کر رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی کر رہے ہیں. جتنے ہمارے سرگ ہونے والے ہیں وہی کر. اچھا پھر یہ کہ جو کام کرو کسی کو شیخ بنایا تو اس کو پوچھے تو کرو، بغیر پوچھے کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک سال نے اسے کہا کہ فلاں آدمی تو آپ یوں کرتا چلا جا رہا ہے. میں نے بھائی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، آپ نے کیا مجھ کو کیوں کون سے نظام چلا رہے ہو؟ میں ساری دنیا کا ٹھیکے دار تھوڑا ہی ہوں، جو مجھ سے پوچھے گا اسے وہی بتاؤں گا نا. جو کام کرے بندہ اگر کسی کو شیخ بنانا ہے تو اس سے پوچھ پوچھ کے کرو، ورنہ یہ ناٹک ختم کرو. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں فلن تجد له ولیا مرشدا، تو اس کی نشانی کیا ہے کہ تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے ایک ولی مرشد. ولی مرشد کیا ہوتا ہے؟ ولی کے معنی عربی زبان میں مددگار، مرشد ایڈوائزر، دینی رہنمائی کرنے والا. کون ہے؟ شیخ ہوتا ہے. تو شیخ کا نہ ہونا تو علامت ہے گمراہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا. تو بھائی جب شیخ بناتے ہیں، کسی کو بنایا ہے تو ہر کام اسے پوچھ کے کرو. تو شیخ بنانا ہے تو بناؤ، ورنہ یہ ناٹک ختم کرو. پوچھ پوچھ کے ہر کام کرو، ورنہ خود بھی بدنام دوسرے بھی بدنام ہو. چھوڑو ان دنوں کو، اللہ کو راضی کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.